يدي ولا مأيوس من مغفرتي ولا مستنكف عن عبادتي الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود پڑھ دیجئے محمد مسلسل سورہ انبیاء کی مشہور معروف آیت کو بطور سنام کلام آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے یہ بات کتاب تورات میں بھی لکھی تھی اور کتاب زبور میں بھی لکھی ہے اور اسی بات کو ہم قرآن مجید کے اندر بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون اس زمین کے ہم مالک بنائیں گے وارث بنائیں گے ان لوگوں میں ان لوگوں کو جن کی دو خصوصیات ہوں گی عبادی پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ میرے بندے ہوں گے والصالحون اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ صالح ہوں گے یعنی پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم صالح بندوں کو خلیفہ بنائیں گے وارث بنائیں گے مالک بنائیں گے لیکن عبادی کے اگر بتا دیا کہ بندے میری جانب سے آئیں گے تمہاری طرف سے نہیں ہوں گے ان کو وارث بنایا جائے گا اور اہل سنت کی بھی بہت بڑی جماعت وہ ہے جو اس بات کو مانتی ہے کہ خود ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے آیات کی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حضور اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے ایک کتاب علامہ صادق حسینی شیرازی صاحب نے لکھی ہے اور اس کا نام ہے مہدی فی القرآن قرآن میں کون کون سے مقامات پر امام مہدی کا تذکرہ ہوا اور اس پوری کتاب میں فقط اہل سنت کی روایتیں جمع کی ہیں 106 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اہل سنت ہی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آئے گا جو عدل و انصاف قائم کرے گا اس کا نام رسول اللہ کے نام پر ہوگا اس کی کنیت رسول اللہ کی کنیت ہوگی یہ والی بات بہت سارے مقام پر لکھی ہوئی ہے آج اس سے بڑھ کر میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی کی ولادت نہیں ہوئی بعد میں ولادت ہوگی لیکن ایک اور کتاب انوار مہدی کے نام سے لکھی ہے علامہ احمد نواز شاکر صاحب نے اور اس کتاب کے اندر 104 حوالے جمع کیے ہیں علماء کے اور بڑے بڑے علماء کے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے ایک مشہور معروف آیت ہے سورہ نور کی آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پروردگار کا وعدہ ہے صاحبان ایمان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے عمل صالح انجام دیے کہ ان کو خلیفہ بنائے گا اور خلیفہ کیسا بنائے گا جیسے وفات رسول کے بعد بنایا گیا جیسے لوگوں نے چن لیا جیسے اجماع ہو گیا خود طریقہ قرآن بیان کر رہا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، ہم ویسے ہی خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلا خلیفہ ہم نے بنایا تھا. جناب آدم کو لوگوں نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، پروردگار کی طرف سے زمین پر خلیفہ بن کر آئے تھے، اسی طریقے سے پروردگار کی طرف سے خلیفہ بنایا جائے گا. اور اس آیت کے ذیل میں ایک مشہور اہل سنت عالم دین علامہ ابن جریر تبری اپنی مشہور تفسیر تفسیر تبری کے اندر باتیں بیان کرتے ہیں. اس کے حاشیے پر ایک اور اہل سنت عالم دین علامہ نیشاپوری نے حدیث لکھی کہ ختمی مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے آنے میں فقط ایک دن باقی ہوگا تو پروردگار اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میری امت میں سے ایک شخص خروج کرے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کونیت میری کونیت پر ہوگی، اور وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دے گا. اہل سنت کی کتابوں سے. اب یہ امام مہدی کا تصور میں نے گزشتہ تقاریر کے اندر بھی بیان کیا ہے، ولادت ہو چکی ہے ان کی، اور یہ بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی گفتگو میں ان کی والدہ کا تذکرہ میں کروں گا. ہمارے یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو شیعہ ہی رہیں گے، جو سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہی رہیں گے، عیسائی عیسائی رہتا ہے، یہودی یہودی رہتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں، بہت کم تعداد ہوتی ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی کا قصور کیا ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوا، سنی کا قصور کیا ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوا، اور ہمارے لیے یہ کون سا شرف ہے کہ ہم مجبوراً شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے شیعہ بن گئے. اس میں شرف کیا ہوا؟ ہم تو مجبور تھے کہ ماں باپ شیعہ ہیں تو شیعہ بن گئے. دیکھیں امام مہدی کے والدہ ہیں، لیکن والدہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان تشیع سے تعلق نہیں ہے، خاندان اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے. ان کے ماں اور باپ دونوں عیسائی تھے اور یہ خود بھی بظاہر عیسائی تھی، عیسائی ہیں، لیکن قرآن مجید کا وعدہ ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں. پروردگار کا وعدہ ہے. اور آپ نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، علماء کی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی گزارتے شیعہ بن کر، موت آتی ہے تو ایمان یہی رہ جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے کافر ہیں کہ موت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ دونوں آپ کو مل جائیں گے. اور پروردگار عادل ہے اس لیے ہر ایک کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی ہے، ہر ایک کو چمک دکھائی تھی، اب اس کی مرضی اس راستے پر آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں آتا ہے تو قصوروار وہی ہوگا. اب جناب امام مہدی کی والدہ ہیں جناب نرجس خاتون، نہ مکے میں رہتی ہیں، نہ مدینے میں رہتی ہیں، نہ کوفہ میں رہتی ہیں، روم میں رہتی ہیں، اور روم میں اس انداز سے رہتی ہیں کہ سلطنت روم کے بادشاہ کی پوتی ہیں. ان کے دادا سلطنت روم کے بادشاہ، اور ان کے نانا جناب موسیٰ کے وسیع تھے جناب شمعون، ان کی نسل سے ان کے نانا تھے. یعنی دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے بھی شرف موجود تھا اور مذہبی لحاظ سے بھی شرف موجود تھا، اور اس گھرانے کے اندر جناب نرجس خاتون پیدا ہوتی ہیں. جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے، شادی کی عمر آ جاتی ہے، شادی ہونے کی بات جاتی ہے، کس سے شادی ہوئی؟ خود انہی کے گھرانے میں ایک عیسائی شہزادہ تھا اور کزن تھا ان کا، رشتہ کا بھائی تھا، اس سے شادی طے پا گئی. لوگوں میں کارڈ تقسیم ہو گئے، لوگ آ گئے محفل میں، حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پادریوں کو بلا لیا گیا نکاح پڑھنے کے لیے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، دلہن کسی اور مقام پر بیٹھی ہوئی، ساری تیاری مکمل ہے. ابھی پادری نے نکاح پڑھنے کا ارادہ کیا تھا کہ زلزلہ آیا اور تخت ٹوٹ گیا، اور تخت ٹوٹا، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے. لوگ حیران ہو گئے، ماجرا کیا ہے، کیوں آیا زلزلہ؟ اور پھر پادری نے خود یہ اندازہ لگایا کہ شاید ان کا ان کے ساتھ تعلق رکھنا کسی نحوست کی علامت ہے، ان کی کسی اور سے شادی ہونی چاہیے، ان کی کسی اور سے شادی ہونی چاہیے. چنانچہ جناب نرجس خاتون کی پھر دوسری شادی طے پائی، یعنی اب دوسرے منگنی ہونے شروع ہوئی، اور وہ بھی اسی کے بھائی سے. پھر اسی طریقے سے محفل منعقد کی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، اب بادشاہ کے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے وزیر سفرا عمرا لوگ ہیں، اور وہاں پر ابھی نکاح پڑھنے کا ارادہ پھر پادری کرتا ہے، پھر خدا کی طرف سے زلزلہ آتا ہے، پھر تخت ٹوٹتا ہے، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. اب لوگ حیران ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلسل وہی واقعہ پیش آئے اور اسی وقت پیش آئے؟ لیکن انہیں نہیں معلوم، اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، علی کی ماں بھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتی ہیں تو کعبے کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، مہدی کی ماں بھی جب دربار میں داخل ہوتی ہیں تو تخت کی لکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و عالم. ایسا انتظام کر دیا. اب اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے. اسی رات جناب نرجس خاتون پہ خواب آیا اور اس خواب میں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ بھی موجود. رسول اللہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ عیسائیت کی نمائندگی کر رہے ہیں. رسول اللہ جناب عیسیٰ سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں. جناب عیسیٰ نے کہا یہ تو بہت بڑی میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، خواب دیکھ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ان کی شادی خواب میں 11 سے طے پا گئی. اب یہ بیدار ہوتی ہیں، بار بار اسی فکر کے اندر رہتی ہیں کہ جناب عیسیٰ نے میری کس کے ساتھ شادی طے کی ہے، اور بار بار مسلسل 11 کو اپنے خواب میں دیکھا کرتی تھی. ایک مرتبہ 11 امام خواب میں آ کر بیان کیا کہ ابھی رومیو کا مقابلہ مسلمانوں سے ہونے والا ہے، آپ اس جنگ کے اندر شرکت کیجئے گا، اور اس جنگ کے اندر رومیو کی شکست ہوگی آپ کو قیدی بنایا جائے گا اور کنیزوں کی طرف فروخت کیا جائے گا. یہ دیکھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں پروردگار ہدایت کرتا ہے. کیسی زحمتیں برداشت کی جناب نرجس خاتون نے، دو منگنیاں ہوئی ٹوٹ گئی، اس کے بعد جنگ کے اندر شرکت کی، پتا ہے کہ ہارے گی لیکن پھر بھی شرکت کر رہی ہیں، قیدی بنایا جائے گا، کنیز بنایا جائے گا، پھر بھی شرکت ہو رہی ہے. اور یہی ہوا، مسلمان جیت گئے. بغداد میں ان سارے قیدیوں کو بلایا گیا. 10 امام نے اپنا ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ یہ عورت کسی سے راضی نہیں ہوگی کہ مجھے خریدا جائے، آپ ایسا کوئی جملہ کہنا جو انہوں نے بیان کیا، اس کے بعد یہ عورت راضی ہو جائے گی کہ آپ اس کو خرید لیں. اس طریقے سے جناب نرجس خاتون کو خریدا گیا بظاہر، اور 10 امام کی خدمت میں پیش کیا. اب 10 امام سے جب ملاقات ہوتی ہے، عجیب فقرے ہیں. 10 امام جناب نرجس خاتون کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ پاک بی بی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو 10,000 سرخ دینار دے دوں، سونے کے دینار دے دوں؟ کیا آپ یہ پسند کرتی ہیں، یا آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ آپ کے بدن سے حجت پروردگار پیدا ہو جائے؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ جناب نرجس خاتون نے، وہ تو بادشاہ چھوڑ کر آئی تھی، وہ تو حکومت چھوڑ کر آئی تھی، انہوں نے کہا مجھے مال دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فرزند سے میرا نکاح ہو جائے. نکاح ہونے والا تھا، لیکن اس سے پہلے 10 امام نے شرط رکھی. اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کو بلایا، اور جناب حکیمہ خاتون کو بلا کر یہ فرمایا کہ جناب نرجس خاتون کا میرے بیٹے سے اس وقت حق ہوگا جب آپ ان کو مسائل دینیا سکھا دیں. یہ ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، ان کو اسلام کی شریعت کے بارے میں نہیں پتا ہے. وضو، غسل، نماز، روزہ، جتنے احکامات ہیں وہ سب کی سب تعلیم کیجیے، اس کے بعد یہ میرے بیٹے کے لیے تیار ہوگی کہ نکاح پڑھا جائے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ 10 امام کس خاتون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل دینیا سیکھیں، شرعی مسائل سیکھیں؟ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں جانا ہے وہاں سسر امام ہے، وہاں شوہر امام ہے، وہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ امام ہے، اور اس خاتون کو کہا جا رہا ہے آپ شرعی مسائل سیکھیں پھر میرے بیٹے کے لیے تیار ہوں. انسان کی عقل حیران رہ جاتی. اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایک عام عالم دین ہو، ایک مرجی ہو، مجتہد ہو، اس کو مسائل سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کوئی مسئلہ بیٹھا گیا فوراً سے فون کیا، بلکہ گھر کے اندر فرم موجود ہے، فوراً سے ملاقات کی اور مسئلہ معلوم کر لیا. تین امام اس گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن 10 امام یہ فرما رہے شرعی مسائل جا کر سیکھیں، اس کے بعد میرے بیٹے سے آپ. اور پھر انسان اور حیران ہوتا ہے کہ چلیں یہ آج کے دور کی خاتون ہوتی تو انہیں باہر نکلنا ہے، شاید گھر سے باہر نکلیں گی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا، فون کرنا ممکن نہیں تھا، معلوم کرنا ممکن نہیں تھا، ایسا ہو گیا. لیکن جناب نرجس خاتون تو وہ ہیں جنہیں پوری زندگی گھر میں گزارنی ہے، گھر میں رہنا ہے، باہر بھی نہیں نکلنا، آج کے دور کی خاتون تو نہیں ہے. پھر بھی امام حکم دے رہے ہیں کہ شرعی مسائل سیکھیں. یہ دو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، اور بزرگان ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں، وہ زیادہ اس کے اندر مسئلے دیکھتے ہیں. شاید 10 امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، دیکھو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اگر نہ سیکھا گیا تو یہ نہیں کہ ہم جاہل تھے اس لیے معاف ہو گیا گناہ، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم لا علم تھے اس لیے غلطی ہو گئی، پروردگار معاف کرنے والا ہے. نہیں، آپ تو عزل مسائل بھی اٹھا کر دیکھ لی، ابھی آپ پیج بعد میں گھمائیں گے، سب سے پہلے ایک مسئلہ نظر آئے گا کہ ان مسائل کا سیکھنا انسان پر واجب ہے جو روزانہ پیش آتے ہیں. وضو کا مسئلہ روزانہ پیش آتا ہے، نماز کا مسئلہ روزانہ پیش آتا ہے، کاروبار کا مسئلہ روزانہ پیش آتا ہے، بینکنگ کے مسائل روزانہ پیش آتے ہیں، کون سی بینک سے لون لینا جائز ہے، کہاں پر اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، یہ روزانہ پیش آتے ہیں. جو مسائل روزانہ پیش آتے ہیں ان کا یاد کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر وہ مسائل پیش آتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہیں ملنے والا، تب بھی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص ابھی ابھی مسلمان ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں. وہ پہلے عیسائیت پر تھا، اس نے شراب کا جام پی لیا. بعد میں کسی نے مسئلہ بیان کیا کہ اسلام میں تو شراب گناہ کبیرہ میں سے ہے، تم نے گناہ کبیرہ انجام دے دیا، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر اس نے معلوم کیا تھا کہ اسلام کیا ہے اور اس میں یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا کہ شراب پینا حرام ہوتا ہے، عیسائیت میں حلال ہوگا، یہاں پر حرام ہے، نہیں بیان کیا تھا، اور اس کو شراب پی لی، گناہ نہیں ملے گا، لیکن آئندہ شراب نہیں پی سکتا. اب مسئلہ پتا چل گیا، آئندہ شراب نہیں پی سکتا، لیکن مجھے بتائیے، گناہ تو نہیں ملا، کیا شراب کی وجہ سے نشہ بھی نہیں آئے گا؟ نشہ تو آئے گا، شراب اپنا کام تو کرے گی، شراب کو جو اثر وزنی دکھانا ہے وہ تو کرے گا، لیکن گناہ نہیں ملے گا. یہی ماجرا ہے. بہت سارے لوگ رزق حرام کما رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ رزق حلال کما رہے ہیں. صحیح ہے، گناہ بھی نہیں مل رہا جب تک مسئلہ نہیں پتا، لیکن اس کا جو اثر وضعی ہونے والا ہے، اور ایسا خطرناک اثر وضعی ہونے والا ہے کہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول نے جملہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تم سب کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہو. یہ اثر وضعی ہے، یہ ہو کر رہے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتی، پھر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے شاید امام بتانا چاہ رہا ہوں، اے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، آپ بے شک پاکیزہ خاتون ہیں، لیکن جب اسلام میں آئی ہیں تو سارے شرعی مسائل سیکھ لیجیے. آپ کو کسی امام سے، کسی اپنے فرزند سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ کون سا مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہوگا، آپ کو سارے مسائل سے واقف ہیں. اور یہ اتنا اہم مسئلہ تھا جہالت کا. فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرما رہے ہیں، ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلۃ الناس اشد مما استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جہال الجاہلیہ. جب امام مہدی ظہور کریں گے اور پھر خروج کریں گے، قیام کریں گے، تو ایسے بڑے بڑے جاہلوں سے مقابلہ کریں گے کہ جن کا مقابلہ رسول اللہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. جاہلیت کے دور کے جاہل وہ بھی پڑھے لکھے تھے، لیکن امام مہدی جس کا مقابلہ کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ ان پڑھ ہوں گے. اصحاب رسول، اصحاب امام نے سوال کیا، یہ اپنا رسول اللہ ممکن کیسے؟ رسول کے دور میں جاہلیت تھی، آہستہ آہستہ رسول کے آنے کے بعد جاہلیت ختم ہو گئی. آئمہ کا دور آیا، جاہلیت میں اور کمی ہو گئی، علم بڑھتا گیا. آپ کا دور آ گیا، چھٹے امام کا دور، علم اپنے عروج پر پہنچ گیا. اب تو جب زمانہ ترقی کرے گا، علم اور بڑھے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے جاہل ہو؟ امام نے جملہ اشارہ فرمایا کہ رسول کا جن سے مقابلہ ہوا تھا وہ بت پرست تھے، وہ پتھروں کو پوجا کرتے تھے، وہ درختوں کی پوجا پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا تو ایسے جاہلوں سے مقابلہ ہوگا جو امام مہدی کے مقابلے پر لے کر آئیں گے بات تو قرآن سے لے کر آئیں گے. یہ چھٹے امام کا جملہ ہے، چھٹے امام کا جملہ. بات لے کر آئیں گے تو قرآن مجید سے لے کر آئیں گے، قرآن مجید کی آیت کی تعویل کریں گے اور اس کے بعد اسی کے خلاف دلیل پیش کریں گے، امام مہدی آپ نے جو بات کی ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں. دیکھیں ہمارے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، قرآن مجید کے انسان کو تلاوت کرنا چاہیے، اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے، علم حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہلاکت میں مبتلا نہیں کرتا. صحیح ہے، قرآن مجید آیا تھا ہدایت کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اور اپنے مطلب کی آیت نکال کے قرآن مجید سے دلیل دی ہے، اور اس میں سر فہرست نام آتا ہے تو یزید کا نام آتا ہے. اس نے کہا تھا وما قال ربك ويل للذين شركوا، خدا نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے کہ ويل للمصلين، نمازیوں پر پروردگار کی افسوس ہو، وائے ہو، لعنت ہو نمازیوں پر لیکن قرآن مجید میں یہ نہیں آیا کہ شراب پینے والوں پر افسوس ہو، اس لیے میں شراب تو پی سکتا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کے بارے میں لعنت آئی ہے نماز چھوڑ دوں گا، شراب کے بارے میں کوئی لعنت نہیں آئی اس لیے شراب پیوں گا. یہ قرآن سے یزید آیت نکال رہا ہے. آخری زمانے میں جن کا امام زمانہ سے مقابلہ ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو قرآن سے تعویل پیش کریں گے، قرآن سے آیت دیں گے. اور میں جملہ تبدیل کر دوں تو بات بہت آسانی سمجھ میں آئے گی. رسول اللہ کا مقابلہ ہوا ایسے جاہلوں سے جو واقعاً جاہل تھے، امام مہدی کا مقابلہ ہوا ایسے جاہلوں سے جو پڑھے لکھے جاہل. عالم فاضل سمجھنے والے ہوں گے لیکن حقیقت میں جاہل ہوں گے. اور کئی ایسی باتیں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. ایک مرتبہ واقعہ پیش آئے، رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں. اب دیکھیں کون سا علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے، کون سا علم انسان کو طلب کرنا چاہیے. رسول اللہ جاتے ہیں مسجد میں، دیکھتے ہیں ایک آدمی کے گرد بہت بڑا مجمع ہے. سوال کیا کسی سے کہ یہ کون سا شخص ہے، کہیں دور سے کوئی خبر لے کر آیا ہے، کیا بتانے کے لیے آیا ہے، اس کے پاس اتنا مجمع کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ بہت بڑے علامہ ہیں، یہ لفظ ہے تاریخ یہ کتابوں کے اندر، یہ بہت بڑے علامہ. علامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے علامہ. علامہ ہے. رسول نے فرمایا اس کے پاس کون سا علم ہے؟ کہا یہ علم انساب کا ماہر ہے، یہ لوگوں کے حسب نسب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا، میرا پردادا کون تھا، اس کے واقعات کیا تھے، حالات کیا تھے، اس کو سب معلوم ہے. علامہ ہے یہ. رسول شاہ فرماتے ہیں انما العلم ثلاثۃ، علم فقط تین چیزوں کا نام ہے، آیات محکمت او فریضۃ عادلۃ او سنۃ قائمۃ. علم صرف تین چیزوں کا نام ہے، یا عقائد کا علم ہے، یا واجبات کا علم ہے، یا مستحبات کا علم. بس انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یا تو علم حاصل کر رہا ہے، یا واجبات اور مستحبات کو مضبوط کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، یہ حقیقی علم ہے. اور پھر خود خوشی نے رسول اکرم سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے علم کے بارے میں پتا چل گیا کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، سب سے بہترین عمل کون سا، یہ بتائیے. بڑا عجیب جملہ ہے. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں العلم باللہ والفقہ فی دینہ. سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان پروردگار کی معرفت حاصل کرے اور اس کے دین میں علم فقہ حاصل کرے. سوال کرنے والا بھی بڑا سمجھدار تھا، یا رسول اللہ میں نے سوال کیا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، رسول نے پھر جملہ دوہرایا العلم باللہ والفقہ فی دینہ. حیران ہو کہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو سوال کیا عمل کے بارے میں، آپ جواب دے رہے علم کے بارے میں کہ وہ معرفت کا علم حاصل کیا جائے اور فقہ کا علم حاصل کیا جائے، تو علمی جواب علم کا جواب ہو گیا کہ کون سا علم حاصل کیا جائے، عمل کا تو جواب نہیں ہوا. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں اگر تم قلیل عمل بھی علم کے ساتھ انجام دو گے تو فائدہ دے گا، اور کثیر عمل بھی بغیر علم کے انجام دے گے کوئی فائدہ نہیں. عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، پہلے علم انسان حاصل کر لے کون سا علم انسان کو چاہیے. اور یہ علم اتنا اہم ہے، یہاں پر ابھی بھی اسلام مرثیہ پڑھ کے گئے، خوبصورت مرثیہ تھا کہ زمانے کے امام آئیں گے انتقام لیں گے، اور پھر انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا، خیر ان کا بھی قصور نہیں، شاعر نے جو لکھا وہ پڑھا کہ ہمیں اپنے حالات کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی لفظشوں کی اپنی خطاؤں کی فکر نہیں ہے، زمانے کے امام آ جائے بس ہم انتقام لیں گے. پانچ امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما یصنع القائم اذا خرج لاحب اکثرهم ان لا یرہ مما یقتل من الناس اما انه لا یبدو الا بقریش ولا یاخذ منها الا السیف ولا یعطیها الا السیف حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد لو كان من آل محمد لرحما. پانچ امام فرماتے ہیں، اور یہ روایت ایسی ہے، محمد بن مسلم بہت مشہور آدمی ہے، ان کی روایت فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام مہدی قیام کرنے کے بعد ظہور کرنے کے بعد کیا کریں گے تو لوگوں کو یہ خواہش ہوگی کہ امام مہدی کی زیارت ہی نہ کریں، ان کے چہرے کا دیدار ہی نہ کریں، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا، ان کے ساتھ ملنا، قدم بوسی کرنا وہ تو دور کی بات، ان کے چہرے کی زیارت نہ کریں. کیوں؟ امام علیہ بتاتے ہیں اس لیے کہ امام مہدی جب ظہور کریں گے تو کثرت کے ساتھ لوگ قتل کریں گے، اور اتنا قتل کریں گے قتل کا آغاز جب ہوگا تو لا یمدو الا من قریش، وہ خود قریش سے ہی آغاز کریں گے، اپنے گھر والوں کو صاف کریں گے. انسان امر بھی معروف کرتا ہے نہیں امر منکر کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ گھر والوں سے آغاز کیا جائے، میاں بیوی بچے والدین یہ اس سے آغاز کیا جائے. امام زمانے جب قیام کریں گے اور قتل کریں گے قریش سے آغاز کریں گے. وہ قریش وہ قبیلہ ہے جس میں سادات بھی شامل ہے غیر سادات بھی شامل ہے. آپ فرماتے ہیں ولا یاخذ منها الا السيف، اور وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ نہیں اٹھائیں گے سوائے تلوار کی. ولا یعطیها الا السيف، اور وہ کسی کو کچھ دیں گی بھی نہیں سوائے تلوار کی، بس تلوار ہوگی. حتى یقول کثیر من الناس، یہاں تک کہ لوگوں کی اکثریت کہے گی لیس هذا من آل محمد، یا آل محمد میں سے نہیں ہے، یہ آل بیت میں سے نہیں معلوم ہوتا. لو کان من آل محمد لرحمہ، اگر یہ آل محمد میں سے ہوتا تو تھوڑا تو رحم کرتا. یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، یہ رحمت للعالمین کا ورژن ہے، اور رحم نام کی چیز نہیں. یا میں جملے کو تبدیل کر دوں، جنگ صفین کے میدان میں مولائے کائنات نے، بزرگان جانتے ہیں مولائے کائنات نے بہت سارے کافروں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پیٹ سے ان کے بدن سے کوئی مؤمن پیدا ہونے والا تھا، لیکن جب مہدی ظہور کریں گے تو کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے. وہ علی تھے جنہوں نے کافروں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مؤمن پیدا ہونے والے ہیں، لیکن جب مہدی ظہور کریں گے تو سارے مؤمن بطنوں سے باہر آ جائیں گے، اس لیے وہ کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو قتل کر دیں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بات سنگین نہ ہو جائے اس کے لیے دو تین اور گزارشات میں کر لوں. لیکن بزرگان نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، کم از کم میں اپنے معاشرے کو اپنے علاقے کو دیکھ رہا ہوں، اور بزرگان مجھ سے زیادہ واقف ہیں، انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا. ایک زمانہ تھا کہ جب ویکلی درس ہوا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھار کچھ ایسے درس بھی ہو گئے تھے جو روزانہ ہوتے تھے. کون سے درس سے؟ وہی درس سے جس کا رسول نے تذکرہ کیا، العلم باللہ والفقہ فی دینی، فقہ کے بارے میں دس ہوتے تھے، ویکلی دس ہو رہے تھے. بزرگان نے اپنی ذمہ داری ادا کی، وہ اس عمر تک پہنچ گئے کہ اب وہ طاقت نہیں رہی کہ اب دوبارہ سے ذمہ داری ادا کر سکیں. اب نوجوانوں کی ذمہ داری، اب میرے دوستوں کی ذمہ داری. وہ جو درس پہلے ہوا کرتے تھے فقہ کے، ان فقہ کے دروس کو دوبارہ سے رائش کیا جائے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشاء فرماتے ہیں اُفٍ لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه امر دينه ويسأل عن دينه. افسوس ہے افسوس ہے، چھٹے امام فرما رہے، اس آدمی پر، اس مسلمان پر جو ہفتے میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں رکھتا جس میں علم فقہ کے بارے میں وہ معلومات لے سکے اور اس کے بارے میں سوالات کر سکے. چھٹے امام شاہ فرما رہے ہیں ہر جمعے، یہ جمعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جمعے کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ہر ویک، ہر ہفتے، ہر ہفتے کوئی ایسا دن آنا چاہیے کہ جس کے اندر مسلمان جمع ہو اور فقہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں. آج اگر درس ہو بھی رہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے دروس پر، دین کے نام پر ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں، اور اس میں حلال و حرام بیان نہیں کیا جا رہا، شریعت محمدی بیان نہیں کی جا رہی. اگر بیان کیا جا رہا ہے تو مشرق کے حالات بیان ہو رہے ہیں، مغرب کے حالات بیان ہو رہے ہیں، پاکستان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا یہ بیان ہو رہا ہے. حق المبین کتاب بہت مشہور معروف ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشاء فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ آدمی، جھوٹا ہے وہ آدمی جو تمہیں آسمان اور زمین کے راز کو بتا دے، مشرق اور مغرب کے حالات کو بتا دے، لیکن جب تم اس سے حلال و حرام معلوم کرو تو وہ خاموش ہو جائے. یہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹے آدمی کی نشانی ہے. حلال و حرام معلوم کریں گے نہیں پتا، بینک کون سی بینک ایسے جس سے لون لینا جائز ہے نہیں پتا، کون سی بینک ایسے جہاں پر اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے نہیں پتا. اچھا بی سی پر کیا ہوتا، یعنی جو کمیٹی کھلتی اس پر خمس واجب ہوتا نہیں ہوتا، یہ نہیں پتا. جو حلال و حرام جائز و ناجائز کے مسائل ہوں گے وہ نہیں پتا. باقی پوچھ لیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، وہ سارے حالات بتا دیں گے. مشرق و مغرب کی خبریں تو ہوں گی لیکن حلال و حرام کے بارے میں خاموش رہیں گے، نہیں بتائیں. اور دو لوگ ایسے ہیں، خود رسول اللہ کی حدیث ہے، جنہوں نے رسول کی کمر توڑ دی ہے. ابو جہل کے کافروں نے کام نہیں کیا، ابو لہب اور ولید اور عقبہ نے کام نہیں کیا جو دو لوگوں نے کر دیا. رسول اللہ بہت خلاصتاً میں حدیث اشارہ فرما رسول اللہ کی اشارہ فرما رہا ہوں اور زحمت تمام کر رہا ہوں. رسول اللہ اشارہ فرماتے ہیں دو لوگوں نے میری قبر توڑ دی, ایک ایسے عالم نے, ایسے پڑھ لکھے آدمی نے جس کے پاس علم بہت ہے عمل نہیں کرتا, اور دوسرے ان عاملوں نے, ان عمل کرنے والوں نے جنہوں نے عمل بہت کیا ہے, نمازیں عبادتیں بہت پڑھی ہیں, علم نہیں ہے. یہ عالم ہے عامل نہیں ہے, ایک عامل ہے عالم نہیں ہے. ان دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ شاید وجہ سمجھ میں آتی ہے, کافر تھے مشرک تھے, ان کا تو علی الاعلان رسول اللہ سے مقابلہ تھا, یہ تو اسلام کے نام پر کوئی کام نہیں کر رہے, وہ تو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ سارے جتنے بڑے بڑے کافر اور مشرک تھے وہ یہ کام کر رہے تھے. لیکن یہ جو دو گروپس ہیں وہ اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں, عالم ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے, عامل ہیں لیکن علم نہیں رکھتے. یہ اگر میں خلاصہ کروں ایک اور لفظ کے اندر, تو یہ دو آدمی وہ ہیں جو منافق ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, ہم اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں, رسول اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں, شریعت کی پابندی نہیں کرتے. اور منافق اس حوالے سے بھی کہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر کھوٹ ہے, یہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی, روزہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا, ایک دل کے اندر کھوٹ ہے, یہ منافق. اگر آج کی زمانے کے امام کی اگر کوئی بات ذہن میں بٹھانے والی تو یہ کہ انسان اپنے علم فقہ کو حاصل کرے, حلال و حرام کو, جائز و ناجائز کے مسائل معلوم کرے. اور یہ اتنا اہم فریضہ بن گیا, اتنا اہم فریضہ بن گیا کہ اگر یہ انجام نہ پایا تو زمانے کے امام کی تلواریں دوسروں پر بعد میں چلیں گی, اپنوں پر پہلے چلیں گی. اور اس کا سبب وہی ہے, امر بالمعروف کا آغاز ہوتا ہے تو اپنوں سے ہوتا ہے, دوسروں سے نہیں ہوتا. اپنوں سے آغاز کریں گے تو تلواریں پہلے یہاں چلیں گی, یہ الگ بات ہے. انسان محبت رکھے, عشق رکھے اور پھر کوشش کرتا ہے اس راستے پر, تو انشاءاللہ پروردگار ہدایت دے گا, اور ہم سب کو پروردگار سیرت آئمہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, علوم اہل بیت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زمانے کے امام جناب نرجس خاتون کا تذکرہ ہوا, ایک جملہ اور عرض کروں اور بات مکمل. زمانے کے امام کی جو والدہ ہیں, ایک مرتبہ کسی عالم دین کے زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, ایک تفصیلی بات تھی, اور اس کے اندر خود انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ایسی ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جو میں اس کتاب میں بیان نہیں کر سکتا. پوچھ لی انہوں نے باتیں. اس کے بعد زمانے کے امام اس عالم دین سے کہتے ہیں, اگر تم کوئی حاجت رکھتے ہو, کوئی ضرورت رکھتے ہو, تو میری ماں نرجس خاتون کا واسطہ دے کر وہ دعا کر, دعا رد نہیں. زمانے کے امام نے جملہ کہہ دیا. اور اگر میں اس جملے کی ذرا وضاحت کروں اور ذرا سی تشریح کروں, اگر زمانے کے امام کی ماں کا واسطہ دے کر انسان دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی, حسین کی ماں کا بھی واسطہ دے کر اگر انسان دعا کرتا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, کیونکہ حسین کی ماں نے جو دعائیں دی اپنے اصحاب کو, وہ ایسے اصحاب بنے ہیں کہ پھر حسین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے. شب عاشور آ گئی, آقا حسین نے عجیب طریقہ اختیار کیا ہے, اپنے اصحاب کو جمع کر لیا ہے, اپنے جانے والوں کو جمع کر لیا ہے, اور اب کہتے ہیں کہ جس کو اپنی جان کی فکر ہے وہ حسین کو چھوڑ کے چلا جائے. تین مرتبہ جملہ کہا. کوئی ہے جو اس موقع پر چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت تک پہنچائیں گے, تمہیں اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو گیا. حسین سمجھ گئے ابھی چراغ جلا ہوا ہے, اگر کوئی کھڑا بھی ہونا چاہے گا تو شرمندگی محسوس کرے گا, میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں. عجیب فطرت تھی, عجیب مزاج تھا حسین کا, دینا چاہ رہے ہیں, دور کرنا چاہ رہے ہیں اور خود ان کے در پر آ رہے ہیں. امام نے چراغ کو گل کیا, پھر وہ جملہ اشارہ فرمایا, کوئی نہیں اٹھا. امام پھر جملہ تبدیل کر دیتے ہیں, فرماتے ہیں اگر تم اٹھنے کے بعد یہ تصور کر رہے ہو کہ کافر تمہیں کہیں گے کہ حسین کا صحابی تھا اور حسین کو چھوڑ کے چلا گیا, تو چلو تم میرے گھر والوں میں سے کسی کا ہاتھ اٹھا لو اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ, تو کوئی کافر کوئی مشرک تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے فقط حسین کے ساتھ چھوڑا ہے, بلکہ یہ کہیں گے حسین کے گھر والوں نے حسین کے ساتھ چھوڑ دیا, اٹھ کے چلے جاؤ. اور اب بھی کوئی نہ گیا تو چراغ جلایا گیا. اور پھر اصحاب حسینی کے جوابات تھے, بڑے عجیب جوابات. ایک صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے, مولا آپ نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا, آپ کے نانا رسول خدا کو بھی ہم جانتے ہیں، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کو بھی جانتے ہیں. آپ وہ ہیں جن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم تو آپ ہی کے محتاج ہیں. ایک اور صحابی آگے بڑھو، کہتا ہے مولا حسین ہم بھی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنا بتا دیے اپنے در سے بہتر در دکھا دیجئے، اپنے گھر سے بہتر گھر بتا دیجئے، ہم ابھی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کائنات میں جو جنت موجود تھی وہ یہاں کربلا میں موجود تھی. اور حبیب آگے بڑھے اور انہوں نے تو گویا وہ انداز اختیار کیا ہے جو دوست دوست سے کرتا ہے، کہا حسین میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا دو اگر قیامت کے دن تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے سوال کر لیا، میرا حسین کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا؟ اے حسین میں کیا جواب دوں گا؟ گویا کہنا چاہ رہے ہوں اے حسین کل کا جواب آپ بتا دیجئے، آج کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ اصحاب حسینی کے جملے تھے. صبح عاشور آئی، اصحاب قربان ہوتے ہیں، شب پانچ محرم کی تاریخ آگے، سینے میں طاقت نہیں کہ مسائل بیان کر سکوں. اصحاب قربان ہوئے، عزیز قربان ہوئے، گھر والے قربان ہوئے. دو شہزادے ایسے تھے جو اپنی ماں کے پاس آتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے. بزرگان سمجھ کے نوجوانوں کے لیے نام عرض کروں، ایک کا نام اون ہے، دوسرے شہزادے کا نام محمد ہے. اس خیمے میں آتے ہیں کہ جہاں پر ان کی ماں زینب موجود ہے، اور اپنی ماں کو آ کر سلام کرتے ہیں، اما جان ہمارا سلام قبول کیجیے. اما نے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن ایک سوال کیا، اے اون و محمد آج قربانی کا دن ہے، تم اب تک زندہ ہو؟ کہتے ہیں اپنے ننے ننے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں، اما جان ہم کیا کریں، ہم تو بار بار مامو جان کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے. آپ کوئی سفارش کر دیجئے، آپ کوئی شفاعت کر دیجئے، کوئی بات کر دیجئے، پھر ہمیں جانے کی اجازت مل جائے گی. شہزادی سمجھ گئی، اپنے بھائی حسین کو بلایا، خیمے میں حسین آئے اور زینب سے ملاقات ہو رہی، گویا یہ آخری ملاقاتیں ہیں. اور زینب یہ کہتی ہیں، بھیا حسین میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا ہے، تم نے بن مانگے مجھے سب کچھ دیا ہے، آج زینب ایک چیز مانگنا چاہتی ہے، کیا تم اس کا انکار تو نہیں کرو گے؟ حسین کی خواہش تو ویسے ہی تھی کہ زینب کی کوئی مراد پوری کریں. فوراً سے سوال کیا، بہن زینب بتاؤ وہ خواہش کیا ہے، وہ تمنا کیا ہے؟ زینب نے کہا میرے دو شہزادے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ پر قربان ہو جائے، انہیں جلد جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے شاید سر پیٹ لیا ہوگا، زینب مانگا تو کیا مانگا، اگر مال مانگی تو دے دیتا، اگر کرتا مانگی تو دے دیتا، اگر ابا مانگی تو دے دیتا، ہائے مانگا تو کیا مانگا، میرے بھانجوں کے لیے شہادت کی طرف درخواست مانگ لی. حسین نے اول محمد کو جانے کی اجازت دے دی. دونوں شہزادے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے نکلتے ہیں. ایسی جنگ کی ہے دونوں شہزادوں نے، ایک نے یمین کا راستہ اختیار کیا ہے، ایک نے یسار کا راستہ اختیار کیا، دونوں نے بھرپور جنگ کی. اور شاعر نے بڑا خوب کہا کہ زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پر چھا گئے، دو پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر ساس سے کہا، حیدر کے ساتھ کیا جعفر تیار آ گئے؟ وہ جنگ دونوں شہزادوں نے کی ہے جو قیامت تک یاد رہے گی. جو دائیں طرف کی فوجیں تھی بائیں طرف آئی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف آئی، اور پھر آواز بن گئی عمر ساتھ کی، یہ حیدر کے پوتے ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، ایسے قابو میں نہ آئیں گے، ان کو دونوں سب کو مل کر مارو. یہ جب ساری فوجیں مل کر دونوں شہزادوں کی طرف آئیں، اب دونوں شہزادے گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، پشتے پرت سے زمین کربلا پر گرے. آوازی مامو جان مدد کو آئیے، ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، دونوں لاشوں کو اٹھایا خیمے میں لے کر آئے، اور آوازی زینب تمہاری قربانی کو خدا نے قبول کر لیا. ساری شہزادیوں نے بال کھول دیے، ماتم کرنا شروع کیا، لیکن اونو محمد کی ماں سجدے شکر میں چلے گئی، پالنے والے تیرا احسان، اس غریبہ کی قربانی کو قبول کر لیا. بس یہ آخری موقع تھا جب زینب نے اپنے لال کو یاد کیا، پھر کبھی اونو محمد کو یاد نہ کیا. شام غریبہ آ گئی، زینب نے حسین کو پکارا، عباس کو پکارا، شام کا دربار آ گیا.
زینب نے حسین کو یاد کیا، عباس کا ماتم کیا، ہاں جب دونوں شہزادوں کا ماتم نہ کر سکی تو مدینے میں داخل ہو گئی، اور مدینے میں اس مکان میں پہنچی جہاں رہا کرتی تھی، جیسے ہی داخل ہوئی وہ کمرے دکھائی دیے جہاں بچے پلا کرتے تھے، جہاں بچے سویا کرتے تھے، جہاں بچے کھیلا کرتے تھے، جہاں بچے جھولا کرتے تھے۔ پر زینب کو بے اختیار یاد آیا، کہا اے اول محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی۔ یہ جملے جو کہے عبداللہ دوسرے کمرے سے باہر آئے، کہا بی بی تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا ہے؟ جزاک اللہ، تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا ہے؟ زینب نے اپنے سفید بالوں کو ہٹایا اور اتنا کہا، اے عبداللہ تم نے ہی مجھے نہ پہچانا، میں وہی زینب ہوں۔ ہاں شاید فرق یہ ہو گیا، جب مدینے سے چلی تھی تو کمر سیدھی تھی، بال سیاہ تھے، حسین ساتھ تھے، عباس ساتھ تھے، جب مدینے پلٹ کر آئی ہوں بال سفید ہو گئے، کمر خم ہو گئے، نہ عباس ساتھ ہے نہ علی اکبر ساتھ۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلبي ينقلبون ألا ولعنة الله على القوم الظالمين۔ پالنے والے بحق محمد وآل محمد، زمانے کی امام کی خوشنودی جن جن کاموں میں ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے اہل بیت کے جو نمونے عمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام سابقہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان حال مومنین دنیا بھر میں آباد ہے، خصوصیت کے ساتھ کراچی کے مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو رزق حلال کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ ہم سب کو زیارت کربلا معلی نصیب فرما، ہم سب کو زیارت جنت البقیع نصیب فرما، ہر سال کے حاجیوں میں ہمارا نام شامل فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، نائبین امام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سر